نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کی کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 100,000 سے اوپر ہے. یہ انسانیت کی کریم ہے. ان سے افضل کوئی نہیں. اور پھر یہ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آئے، ان میں مختلف درجات ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ جو کم و بیش 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان میں ایک جماعت ان کی ہے جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا، ان کا مرتبہ اونچا ہے. تو جتنے رسول ہیں وہ سب کے سب نبی بھی ہیں. جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن سب کے سب نبی رسول ہوں ایسا نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کسی کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب ضرور ہوں گے. لیکن کسی کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ہوں اور مفتی بھی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مولانا صاحب ہوں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے کسی کے بارے میں آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ فلاں نبی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نبی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو. لیکن کسی کے لیے آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ فلاں رسول ہے، تو اس کا نبی ہونا لازمی ہے. جیسے ہر مفتی مولانا ضرور ہوتا ہے، اسی طرح ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. لیکن جیسے ہر مولانا مفتی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس وقت چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. موٹی سی بات یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر کے آیا ہو، اور نبی وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، مگر وہ اپنے سے پہلے جو رسول دنیا میں آیا تھا اس کے اوپر اللہ تعالی شانہ نے جو شریعت بھیجی تھی اسی شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اسی شریعت پر لوگوں کو چلاتا ہے. تو انبیاء علیہم السلام کم و بیش 124,000، ان میں سے جن لوگوں کو رسول بھی بنایا گیا، یعنی نئی شریعت ملی، نئی وحی ان پر آئی، نئی کتاب ان کو ملی، ان کا مرتبہ عام نبیوں سے اعلی. اب جو انبیاء علیہم السلام نیچے رہ گئے، ان میں بھی پھر مختلف درجات، یہ ان سے افضل، وہ ان سے افضل. اور جو رسول ہیں، رسول ہیں، جن کو نئی شریعت ملی، جن کو نئی کتاب ملی، یا جن کو نئی قوم کی طرف بھیجا گیا، شریعت وہی ہے جو پہلے نبی کی طرف بھیجی گئی تھی مگر نئی قوم کی طرف بھیجا گیا، تو بھی رسول ہے. تو رسولوں کے اندر بھی مختلف درجات، ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، داؤد علیہ السلام بھی رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے. تو تلکر رسول، یہ حضرات مرسلین، یہ حضرات رسول، یہ حضرات مرسلین، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ جل جلالہ وامن والہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ان کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ السلام یا دوسرے رسولوں کو حاصل نہیں ہوا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالی شانہ نے درجوں میں بہت اونچے چڑھایا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کم و بیش 124,000 دنیا میں آئے، پھر ان کے مختلف درجات. یہ کریم ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور ان کی بہت سی چیزیں بعد میں بھی رہتی ہیں جو دوسری امتوں کے لیے بھی اسوہ ہوتی ہیں. پیغمبروں کے ایسے قصے قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں جن میں دروس ہیں، جن میں لیسنز ہیں، جن کو پڑھ کر کے ہمیں راہیں ملتی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسوہ بنا کر بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت کے لیے اسوہ، نمونہ، وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرماتے ہیں. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، ہم یوسف علیہ السلام سے ہٹانے کا کام کر رہے تھے. کس چیز کو ہٹانے کا؟ برائی کو ہٹانے کا اور بے حیائی کو ہٹانے کا. یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہم نے برائی اور بے حیائی کو جانے نہیں دیا. تو یہ یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں, یہ ہر نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی شانو ہر نبی کو معصوم بناتے ہیں اور برائی, گندگی, گناہ کے کام, بے حیائی کے کام, منکرات کو نبی کے قریب اللہ جانے نہیں دیتے. جو کچھ کیا تھا وہ زلیخا نے کیا تھا, غلطی سرزد ہوئی تھی زلیخا کی طرف سے, نیت بری ہوئی تھی زلیخا کی. انہ من عبادنا المخلصین, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے, ان بندوں میں سے ہے جن کو خالص کر دیا گیا تھا. مخلص جو ہے مخلص سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہو کسی کو مخلص بنا دے, کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ میرا مخلص بندہ, یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے مخلص. شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, لیکن جو ان میں سے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا. شیطان نے خود کہا تھا کہ مخلص جو ہو جاتا ہے اس پر میرا زور نہیں چلتا. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ شیطان سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرماتے ہیں, برائی سے, گندگی سے, گناہوں سے. معاصی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ان سب انسانوں کو یہ حکم فرمایا کہ تم برائی اور گناہوں سے دور رہنا, برائی اور بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے دور رہنا. اور گناہوں کو اور بے حیائی کو اور برائی کو یہ کہا گیا کہ تم میرے پیغمبروں سے دور رہنا. یہ ہے فرق نبی اور غیر نبی میں, کہ غیر نبی کو خود برائی سے دور رہنا پڑتا ہے اور نبی جو ہے نبی برائی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے قریب مت جانا, بے حیائی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے قریب مت جانا. وہ ماڈل ہوتے ہیں, آئیڈیل ہوتے ہیں امت کے لیے, اسوہ حسنہ, بہترین نمونہ, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی نقل اتار سکے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ کی امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے, جو شخص یوم آخر کی امید رکھتا ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے, اس کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے, اچھا نمونہ کون ہے, آئیڈیل ایگزامپل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اتنے آئیڈیل ایگزامپل ہے, اتنے گڈ ایگزامپل ہے, اتنے اچھے ماڈل ہیں کہ جو شخص اس ماڈل کو دیکھ کر اپنے کو تراشے گا, خود کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرے گا, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, حسن اخلاق میں, عقائد میں, زندگی کے ہر ہر مرحلے میں ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا اور ان جیسا بن جائے گا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس کو معیار مقرر کیا گیا ہے ہر زمانے کے لیے, ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے کہ تمہارے لیے یہ معیار ہے, تمہارے لیے یہ معیار ہے, تمہارے لیے یہ معیار ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, ان کے بعد اب دنیا میں نئی نبوت نہیں آئے گی, نئی شریعت نہیں آئے گی, نیا دین نہیں آئے گا, تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے ان کو اسوہ حسنہ بنایا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ ماڈل ہے. تو جس کو ہمارے لیے ماڈل بنایا جائے، جس کو ہمارے لیے معیار بنایا جائے، جس کو ہمارے لیے کرائیٹیرین بنایا جائے اور بنائے اللہ، وہ 100% پرفیکٹ ہوگا. اس میں کوئی عبادت کی لائن کی کمزوری نہیں ہوگی، اخلاق کی لائن کی کمزوری نہیں ہوگی، معاملات کی لائن کی کمزوری نہیں ہوگی، معاشرت کی لائن کی کمزوری نہیں ہوگی، بلکہ وہ اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ ہوگا. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن نے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں آج مکہ مکرمہ میں تھوڑا ہی آیا ہوں. فقط لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اپنی عقل سے کام لیجئے، میں میری عمر کا ایک معتد بھی حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، رات دن تم نے مجھے دیکھا ہے، میرا بچپن تم نے دیکھا ہے، میری جوانی تم نے دیکھی ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میری زندگی کا تقریباً 2/3 حصہ گزر گیا اس کے بعد. تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے اندر کوئی کمی دیکھی؟ قرآن نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں آج تھوڑا ہی آیا ہوں، میری زندگی کو پورے طور پر سکروٹینائز کرنے کا تمہیں موقع ملا ہے، اور اگر اس وقت تم نے تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا تو اب ذرا تنقیدی نگاہ سے دیکھیے میری 40 سال کی عمر کو، اور اس میں کوئی تمہیں اگر قصور نظر آئے تو بیان کیجیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر تو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نقص بیان نہ کر سکے جس کو یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی 40 سال دیکھنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں مگر ضدی بہت ہے، یہ بہت اچھے ہیں مگر غصے بہت ہو جاتے ہیں، ان میں سب کچھ اچھا ہے مگر تھوڑے بخیل ہیں، یہ بہت اچھے ہیں مگر ملتے جھلتے نہیں لوگوں سے، اخلاق سے پیش نہیں آتے، ایک بات بیان نہ کر سکے. وہ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ، سیرت کی کتابوں میں ان کی طرف سے جو جو اعتراضات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ان کی طرف سے ہے. ان کی طرف سے یہ اعتراض ضرور ہوا کہ انسان جس چیز کو ذبح کرے، یعنی انسان جس چیز کو مارے اس کو تو کھایا جا سکتا ہے، اور اللہ جس چیز کو مارے اسے نہیں کھایا جا سکتا. یعنی بے شمار اعتراضات ہیں قرآن میں، حدیث میں، پھر اس کے جوابات دیے گئے سیرت کی کتابوں میں. تو ان کی طرف سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھی ہوئی ہوتی تو اس کا بھی ضرور ذکر آتا، اور ذکر کے بعد پھر قرآن یا حدیث میں اس کا دفاع آتا، جواب اس کا ہوتا. لیکن نہ اعتراض ہے نہ جواب ہے، معلوم ہوا کہ دنیا ایک کفر پر خاموشی طاری ہو گئی، بلکہ بے ہوشی طاری ہو گئی اس باب میں. تو ہر نبی اپنے زمانے میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، وہ ماڈل ہوتا ہے، ماڈل ماڈل ہوتا ہے. یہ جیسے ایک کار ہے، ایک ماڈل ہے، تو اس کے کار کے پارٹس جو بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، مولڈ، جو مولڈ بنایا جاتا ہے، مولڈ، کسی بھی چیز کو بنانا ہو، ایک واز بنانا ہو اس کے لیے مولڈ ہوتا ہے، کار کے پارٹس کے لیے مولڈ ہوتا ہے، یہ آرچز بنانے ہیں تو اس کے لیے مولڈ ہوتا ہے، ایک خاکہ پہلے بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر مولڈ صحیح نہ ہو، مولڈ جس کے اندر رکھ کر کے بنانا ہے وہ پرفیکٹ نہ ہو تو اس میں جو چیز بنائی جائے گی وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. انسانوں کو پرفیکٹ بنانے کے لیے نبی کو بحیثیت مولڈ کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اگر اس میں کسی قسم کا نقص ہوگا تو پھر انسانیت میں پرفیکشن کیسے آئے گا؟ ایک آرچ بنانے کے لیے جو مولڈ بنایا جاتا ہے اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف, دائیں طرف جہاں سے کرو ہوتا ہے بائیں طرف بھی وہیں سے کرو, اور انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بنانے والے نے کیسے بنایا ہوگا. تو ایک انسان جب پرفیکٹ مولڈ بنا سکتا ہے تو خالق کائنات جب ایک مولڈ بنانے پر آئے وہ کتنا پرفیکشن کے ساتھ ہوگا. تو سب سے زیادہ پرفیکٹ انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے بعد ان کے صحابہ. ہر امت کے دور میں ان کے بعد ان کے صحابہ, اور پھر صحابہ کے بعد جو ہے آگے جتنے بھی وارثین ہوں گے, علماء امت اولیاء امت. تو ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہے, اس لیے کہ یہ آخری مولڈ ہے اور سب سے پرفیکٹ مولڈ ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کو دیکھنا ہے, اس کے بعد پھر تابعین کو دیکھنا ہے, تبا تابعین کو دیکھنا ہے, ائمۃ الحدیث کو دیکھنا ہے, ائمۃ الفقہا کو دیکھنا ہے, ائمۃ التفسیر کو دیکھنا ہے, اولیاء امت کو دیکھنا ہے, وارثین انبیاء کو دیکھنا ہے, پرہیزگار لوگوں کو, بزرگوں کو, نیک لوگوں کو, اسلاف کو, اور ان کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو ان جیسی بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس کوشش میں ہم جتنی محنت کریں گے اتنی ہی ہماری شکل, اتنی ہی ہماری صورت, اتنی ہی ہماری لائف پرفیکٹ بنے گی, اور جتنی پرفیکٹ اور جتنی کامل ہماری لائف بنے گی اتنا ہی آخرت میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے یا اتنے ہی زیادہ بلند درجے ہمیں ملیں گے. اب ان سب حضرات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ جو بعد والے ہیں, یعنی یہ صحابہ کے بعد والے تابعین اور تبا تابعین اور ائمۃ الحدیث اور ائمۃ التفسیر اور ائمۃ الفقہا اور آگے جو ہے اولیاء امت, ہمارے اسلاف, متقدمین, متاخرین, تو انہوں نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو اس میں مولڈ کرنے کی کوشش کی, تو ان میں وہی ساری خوبیاں نظر آئیں گی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. درجوں میں فرق ہوگا, اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پرفیکشن اور ان کے علاوہ کا پرفیکشن, ظاہر ہے کہ فرق ہوگا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص تک کون پہنچ سکتا ہے. مگر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں, اہم اہم چیزیں ہیں, جو بلٹ پوائنٹس ہیں, اس میں سب یکساں آپ کو نظر آئیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کی اگر کوئی خصوصیت قرآن مجید نے بیان کی ہے یا احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے تو وہ چیز آپ کو صحابہ میں ملے گی, وہ چیز آپ کو تابعین میں ملے گی, تبا تابعین میں ملے گی, حدیث کی ائمہ میں ملے گی, فقہ کی ائمہ میں ملے گی, تفسیر کی ائمہ میں ملے گی, اولیاء امت میں ملے گی, اسلاف میں ملے گی, جن کو ہم بزرگان دین کہتے ان میں ملے گی. تو قرآن میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ایک وصف جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, خیر کی چیزوں میں وہ مسارعت کرتے تھے, خیر کی چیزوں میں وہ جلدی کرتے تھے, خیر کی چیزوں کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جاتے تھے. اور یہاں فی الخیرات کے اندر جو ہے سب کچھ آ گیا, فرض بھی آ گیا, واجب بھی آ گیا, سنت بھی, مستحب بھی اور نفل بھی. خیر سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ کے قرب تک پہنچائے, خیر سے ہر وہ کام مراد ہے جو اللہ کی رضا کو لائے, خیر سے ہر وہ کام مراد ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، خیر سے ہر وہ کام مراد ہے جو حسن خاتمہ کی گارنٹی دے، جو قبر کے عذاب سے بچائے، جو قیامت کے دن کی سختی سے بچائے، جو پل صراط کو آسان کر دے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ نفل ہو. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ مسارعت کرتے تھے، وہ تیزی سے جاتے تھے، وہ جلدی جلدی کرتے تھے خیرات میں، یعنی اچھے اچھے کاموں میں، اچھے اچھے کاموں میں، چاہے وہ کام زبان سے ہوتا ہو، چاہے وہ کام بدن سے ہوتا ہو، چاہے وہ کام مال سے ہوتا ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، چاہے وہ مالی کام ہو، چاہے وہ بدنی کام ہو، چاہے وہ زبانی کام ہو، بہت جلدی کرتے تھے، اس میں وہ سستی نہیں کرتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہی چیز آپ کو صحابہ میں نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو تابعین میں نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو تبع تابعین میں نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو فقہاء امت میں نظر آئے گی، محدثین میں نظر آئے گی، مفسرین میں نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو اولیاء امت میں نظر آئے گی. فہرستیں بنا کر کے جس کی بھی زندگی اٹھانی ہو اٹھا لیجیے، آپ کو ہر ایک کی زندگی میں مسارعت فی الخیرات نظر آئے گی. ان کو خیر کے کاموں کی ہرس تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کانو احرس شئین علی الخیر. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دوسرا یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی تابعی بیان کرتا ہے، تو تابعی نے بھی صحابہ کو دیکھا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کو اچھی طرح جانتے تھے، تو دونوں میں سے کوئی بھی کہہ رہا ہو، یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت خیر کے سلسلے میں بہت حریص تھی، بہت گریڈی، بہت حریص اور بہت گریڈی خیر کے سلسلے میں. کانوا احرص شئین علی الخیر، بہت گریڈی. ان کو کہیں علم مل رہا ہو تو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک حدیث کے لیے ایک سال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اگر استاد یہ کہہ دیتا تھا کہ ایک سال اگر تم میرے پاس قیام کر لو تو تم کو یہ حدیث سناؤں، تو ٹھہر جاتے تھے. اس لیے کہ اصل خیر تو عمل ہے، مگر عمل پر لانے والی چیز علم ہے، تو علم جو ہے یہ بھی بہت بڑی خیر ہوئی. تو علم اور عمل یہ خیر ہے، اس سے خیر وجود میں آتا ہے. علم ہی نہ ہو تو خیر وجود میں کیسے آئے گا؟ علم آ گیا مگر عمل نہ ہو تو خیر وجود میں کیسے آئے گا؟ تو علم اور عمل اس کے حریص تھے یہ. اور انبیاء علیہم السلام بھی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ خیر کے سلسلے میں حریص تھے، اور یہ بھی تیزی سے دوڑتے تھے خیرات کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی حریص تھے. یہ مشترک چیز ہے تمام نیک لوگوں میں، تمام متقی لوگوں میں، تمام پرہیزگاروں میں، تمام بزرگوں میں، تمام اسلاف میں، کہ کہیں کوئی نئی چیز مل جائے. بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان سے کچھ استفادہ کرتے ہیں، کوئی نیا نکتہ مل جائے، کوئی نئی بات مل جائے، کوئی نیا جزیہ مل جائے، کوئی نیا پوائنٹ مل جائے، تفسیر کچھ بہتر سمجھ میں آ جائے، کوئی حدیث سمجھ میں آ جائے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 30 مرتبہ تفسیر پڑھی پورے قرآن کی، 30 مرتبہ. ایسا نہیں کہ بس اب ہو گیا، جیسے ہم درس نظامی میں ایک ایک کتاب پڑھ کر کے پاس ہو کر کے نکل جانا چاہتے ہیں، بس 30 مرتبہ، تاکہ ہر مرتبہ کوئی نئی بات مجھے معلوم ہو، اور جب نئی بات معلوم ہوگی تو نیا عمل وجود میں آئے گا نا، یہ نیت یہ ہوتی تھی. بزرگوں کی صحبت میں دوڑتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ آدمی ہے، اس کی صحبت سے میرا باطن جو ہے وہ زیادہ طاقتور بنے گا، میری روحانیت بڑھے گی، اور روحانیت بڑھے گی تو پھر میرے اندر عمل زیادہ آئے گا. گریڈی تھے، حریص تھے علم اور عمل کے لیے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے جس کی بس میں جا رہا ہوں. حضرت علی ابن حسین، حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے جو امام زین العابدین سے مشہور ہیں، وہ زید ابن اسلم، اسلم جو ہے اسلم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. واقعات میں ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت اسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، حضرت اسلم سے کہا، وہ ایک دن گشت کے لیے رات کو نکلے اور ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا کہ خیریت ہے؟ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت شکایتیں دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس سے کہا، فرمایا کہ جب عمر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم بھوکی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بیوہ ہو، تو عمر کیا کرے؟ تم بد دعا دے رہی ہو، تم یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ اس سے نمٹے گا، اسے تو پتا ہی نہ ہو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ اپنی رعیت کی دیکھ بھال نہ کر سکتا تھا تو امیر المومنین کیوں بنا؟ اسے خبر گیری رکھنی چاہیے ہماری. وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو اس وقت اسلم ساتھ تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کا سارا سامان پیک کیا اور پیک کر کے اسے اونٹنی پر لادا، اور اونٹنی پر لاد کر واپس لے آئے اور لا کر کے اس بڑھیا کو پہنچایا. تو اس وقت حضرت اسلم ساتھ تھے، حضرت اسلم نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام مجھے کرنے دیجیے. تو آپ نے منع فرمایا کہ نہ، قیامت کے دن سوال تو عمر کو ہونے والا ہے، عمر قیامت کے دن کے سوال سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اور پھر وہاں جا کر کے سامان پہنچایا، اور سامان پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھے رہے اور یہ فرمایا کہ جب تک کھانا پک نہ جائے اور ان رونے والے بچوں کو میں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، وہاں تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو یہ اسلم غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کے بیٹے زید. تو زید ابن اسلم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے. وہاں حضرت علی کے بیٹے کے بیٹے، اور یہاں حضرت عمر کے غلام کے بیٹے، اور یہ حضرت علی کے بیٹے کے بیٹے حضرت حسین سید الشہداء کے بیٹے جا رہے ہیں حضرت زید ابن اسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. یہی گریڈی تھے کہ ان کے پاس وہ چیزیں جو میرے پاس نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور مسجد کا امام تو غریب ہے، میں مالدار، میں ہائر سوسائٹی کا آدمی، میں ایلیٹ، میں وہاں جا کر کے بیٹھوں تو لوگ دیکھیں گے، اور اگر کسی کو توفیق بھی مل جاتی ہے تو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبے پیر کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہماری ایک حیثیت ہے، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں ایجوکیٹڈ آدمی، میں پولیٹیشین، میں وہاں جا کر کے کیوں بیٹھوں؟ اس لیے کہ ہماری ہرس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کی عزت کے لیے، آخرت کی عزت کے لیے نہیں. اس دور میں بھی، ہر دور میں ایسے مالدار بھی رہے ہیں، ایسے ایجوکیٹڈ لوگ بھی رہے ہیں، جدید تعلیم یافتہ بھی رہے ہیں کہ جو مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں علماء کرام کی اور مشائخ کی، تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور یہ کتنے اونچے درجے کا آدمی ہے. ایسے تجار ہیں کہ ملینئر ہیں مگر آ کر کے بیٹھتے ہیں تو ایک عام آدمی معلوم ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مگر وہ شلوار قمیص میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، لوئر ہیں پتہ نہیں چلتا. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو یہ جایا کرتے تھے، کون؟ حضرت علی ابن حسین. کس کی صحبت میں؟ زید ابن اسلم، حضرت عمر کے غلام کے بیٹے کی صحبت میں. اور غلام کے بیٹے کو لوگ غلام ہی تصور کرتے ہیں کہ وہ غلام کا بیٹا ہے، اور وہ باقی کی معنی میں سید تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ زید ابن اسلم کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اتنے اونچے خاندان کے آدمی، قریش اور بنو ہاشم، تو انہوں نے کہا کہ آدمی کو ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے جہاں سے اس کو نفع حاصل ہو. کانو احرس شیئن علی الخیر. دیکھو یہ تابعین کا دور ہے, یہ تابعی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو وہاں جانا چاہیے, ہو تابعی ہیں کہ بھئی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے کہ جہاں اس کو فائدہ ہو, نفع پہنچے. وہ یہ نہیں دیکھا کرتا کہ کون ہے اور کون نہیں, کالا ہے, بھینگا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, غریب ہے, چمار ہے, حجام ہے. یہ ساری جو چمار اور حجام اور یہ ہم لوگوں نے یہ ساری کیٹیگرائز کی ہے. شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ کم درجے کا اور یہ اعلیٰ درجے کا. ممبتہ بھی عمل ولم یسر بھی نصب, عمل اصل ہے. جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں لے جائے گا. دنیا میں فخر کرتا رہے, دنیا میں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا رہے. آج جو پوری دنیا کے اندر ریسزم 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 ریسزم, اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر یہ حدود ہے, دلوں کے اندر یہ فاصلے ہیں. دل دماغ میں جب یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں انڈین اور یہ پاکستانی, میں پاکستانی اور یہ بنگلہ دیشی, میں بنگلہ دیشی اور یہ برطانوی, یہ انگریزی, یہ جو ذہن میں ہے, میں انگریزی اور وہ یہ افریقی, میں عربی اور یہ اجمی, میں اجمی اور یہ عربی, اور پھر آگے جا کر کے میں کالا اور یہ گورا, یہ جو اندر, پھر ایک ہی قوم کے اندر پتا نہیں کتنی کتنی تقسیمیں ہو جاتی ہے. پاکستان میں چلے جاؤ تو کتنی تقسیمیں, انڈیا چلے جاؤ تو کتنی تقسیمیں, پھر ایک ایک صوبے میں کتنی تقسیمیں. پاکستان کے ایک صوبے کے لیے سندھ میں چلے جاؤ وہاں کتنی تقسیمیں ہیں, بلوچستان چلے جاؤ وہاں کتنی تقسیمیں ہیں, ہمارے یہاں گجرات میں آ جاؤ وہاں کتنی تقسیمیں ہو جائے گی, یو پی میں جاؤ وہاں کتنی تقسیمیں ہو جائے گی, مہاراشٹر میں جاؤ وہاں کتنی تقسیمیں ہو جائیں گی, عربوں کے یہاں چلے جاؤ, سعودی عرب کی الگ تقسیمیں, مصر کی, ایجپٹ کی الگ تقسیمیں, اور پھر عربستان میں بھی الگ الگ علاقے میں الگ الگ تقسیمیں. شریعت مطہرہ میں دو ہی تقسیمیں ہیں, اچھا اور برا, بس. اچھا اور برا, جس میں ورچوز ہے, جس میں میرٹس ہے, جس میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, جو کسی کو ایزا نہیں پہنچاتا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, جو اپنے رب کو پہچان کر چلتا ہے وہ اعلیٰ, اور جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں اور وائسز میں مبتلا ہوتا ہے, غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے, ایسے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے جس سے خدا بھی ناراض ہو اور اللہ کے بندے بھی ناراض ہو, اللہ کے بندوں کو بھی, تو وہ برا. ورچوز میں جو جتنی ترقی کرتا ہے اتنا اچھا, اور وائسز میں جتنا ترقی کرتا ہے اتنا برا, بس یہی دو تقسیم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں کہیں خیر ان کو ملے, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے علم کہ کس کے پاس سے لے رہے ہیں, کس کے پاس سے لے رہے ہیں. چھوٹے سے بھی علم لیتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کر رہے تھے. کہاں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اشعر مبشرہ میں سے, اور کہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ, ایک نوجوان لڑکے, لیکن ان سے وہ علم حاصل کر رہے تھے. اور اس وقت جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ 20 سال کی ہوگی, 20-22 سال کی ہوگی. اس وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گھروں میں جاتے تھے اور دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے, دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں استاد جی کو تکلیف نہ ہو جائے. جب وہ باہر اپنے کام کے لیے نکلتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اچھا آپ ہیں, کہا جی ہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. ارے اطلاع کر دیتے تم, کہا کہ نہیں علم کے آداب میں سے یہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اور جس طرح علم میں ان کا یہ مزاج تھا کہ جہاں علم ہے اس کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑے تو کرو, اس کے لیے کنویں کی منڈیر پر روزانہ آنا پڑے تو آؤ علم حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہو, اس کے لیے پتے چبانے پڑے تو پتے چباؤ. علم حاصل کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی بیچ دینے پڑے تو کپڑے بھی بیچ دو. علم حاصل کرنے کے لیے اگر ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑے ایک حدیث کے لیے وہ بھی کرو, بیابان جنگل کا سفر کرنا پڑے وہ کرو, حدیث کے دفتروں کو بچانے کے لیے اگر پیٹ اور ران کے درمیان بارش کی رات میں کتابوں کو یوں دبا کر کے پوری رات بیٹھے رہنا پڑے تو بیٹھے رہو. اس کے لیے اگر بھکاری بن کر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے کو روزانہ کھٹکھٹانا پڑے, بھکاری بن کر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو منع کر دیا تھا حاکم وقت نے کہ تم حدیث بیان نہیں کر سکتے. بقیع ابن مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ اسپین سے سفر کر کے بغداد پہنچے, وہاں جا کر کے ان کو پتا چلا کہ وہ تو ہاؤس اریسٹ میں ہے. او میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا. گئے تو کہا بیٹا تم کو پتا نہیں میرے پاس جو علم پڑھنے کے لیے یہاں آئے گا میں بھی تکلیف میں پڑ جاؤں گا, وہ بھی تکلیف میں پڑ جائے گا, بھاگو یہاں سے تم جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو یہ راستہ کھولے. تو بقیع ابن مخلد کو بہت افسوس ہوا کہ میں تو اتنا لمبا سفر کر کے. تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی, انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے پھر امام احمد نے کہا کہ بھئی تو پھر آ گیا. تو کہا کہ حاکم وقت نے آپ سے علم پڑھنے سے منع کیا ہے لیکن کوئی بھکاری آپ کے در پہ اگر بھیک مانگنے کے لیے آئے بیگر تو اس سے تو منع نہیں کیا ہے نا. تو کہا کہ نا اس سے تو منع نہیں کیا ہے. تو کہا کہ اب میں جو ہے میں طلبہ کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گا. ایک کلچر ہوتا ہے نا, طلبہ کے ساتھ رہتے ہیں, علماء کے ساتھ رہتے ہیں. وہ زمانہ طالب علموں کا تھا کہ میں طلبہ کے ساتھ نہیں رہوں گا, اب میں جو ہے ان بستیوں میں چلا جاؤں گا جہاں غریب لوگ رہتے ہیں, بیگز رہتے ہیں. انہوں نے اپنے کپڑے اپنے خلیا بدل دیا, ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لی اور امام احمد سے کہا کہ میں روزانہ مانگتے تمہارے گھر پر دستک دوں گا اور کہوں گا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو تم گھر میں سے نکلنا, میں اپنا کشکول پیالہ تمہارے سامنے پھیلاؤں گا, تم اس میں کچھ ڈالنا مت, بس ایسے ہی ڈالنے کی شکل بناتے ہوئے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دینا. روزانہ ایک دو حدیث اس طرح سن دینا. جب حاکم وقت کی طرف سے حاکم وقت کی پابندی ختم ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بقیع ابن مخلد کو آگے بٹھاؤ, اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حرص فی العلم میں بھکاری بن کر کے رہنا پسند کیا. یہ تو علم کا حال ہے, ایک پوری داستان ہے, کتنی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں ہمارے علماء کی قربانیوں پر کہ کیسے کیسے علم کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے. یہ امت کا جو طبقہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ ہمارے محسن ہیں جو گزر گئے ہیں یا جن لوگوں تک ہماری رسائی نہیں ہے ان کے لیے دعائیں کرو, اسال ثواب کرو, اور جن لوگوں تک ہماری رسائی ہے ان سے استفادہ کرو. ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کی باتیں سن کر ان پر عمل کرو, اس لیے کہ ان کی باتیں سن کر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہت اجر دے گا, ہم ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے, ہماری بھی زندگی بنے گی. یہ امت کے محسن ہیں. بڑے بڑے علماء یہ کہہ کر گئے ہیں کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم, اگر علماء نہ ہوتے تو انسانوں کی زندگیاں جانوروں جیسی ہو جاتی. آج جو قومیں دینی علم سے بہراور نہیں ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہوں گے لیکن ان کے فیصلوں کو دیکھیے, ایک فیصلے میں لاکھوں انسان مر جاتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں پروفیشنلز, کیا کیا کرتے ہیں ججز, کیا کیا کرتے ہیں لوئرز, کیا کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز, کیا کیا کرتے ہیں. علم نہیں ہوتا صحیح علم اور علم پر عمل نہیں ہوتا تو آدمی جانور بن جاتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کماؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو. اگر صاحب علم بھی اگر علم پر عمل نہیں کرے گا اور دنیا مقصود بنائے گا تو وہ بھی جانور بن جائے گا. تو علم بھی خیر ہے اور دوسری خیر کیا ہے, اس پر عمل. یہ اصل خیر یہی ہے دنیا میں, علم اور عمل. عمل کے لیے بھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض ہے تو کروں, یہ واجب ہے تو کروں, سنت ہے تو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں, نفل ہے تو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں, مستحب ہے کوئی حرج نہیں. نہ یہ ان کا انبیاء کا یہ مزاج نہیں ہوتا تھا, انبیاء کا یہ مزاج نہیں. پھر یہ کہ بھائی سنت پہ عمل تو کروں گا لیکن کبھی کر لی کبھی نہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا. سنتوں پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ کہ منہ میں صرف ایک دانت رہ گیا لیکن اس ایک دانت پر بھی مسواک ضرور کرتے تھے. یہ جذبہ سنتوں پر عمل کرنے کا, سنتوں پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ سنت ہے. اس لیے کہ 100% زندگی سنت طریقے کی, علم بھی بہت اعلی اور اس پر عمل بھی بہت اعلی. سنن مستحبات نوافل, نفل, نفل کے بارے میں ایسا نہیں کہ بھئی چلو اب یہ نفل ہے تو آج ایک سپارہ پڑھ لیا بہت ہو گیا, نہیں. اگر ان کی طاقت 3 کی ہوتی تھی تو 3 پڑھتے تھے, 4 کی ہوتی تھی تو 4 پڑھتے تھے, 10 کی ہوتی تھی تو 10 پڑھتے تھے. رغبت ان کو ہوتی تھی. اور یہ وصف کس کا ہے؟ کریم آف ہیومینٹی کا ہے, انبیاء علیہ السلام کا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اور جو بھی آگے صحابہ ہے, تابعین ہے, تبا تابعین ہے, علماء امت ہے, مفسرین ہے, محدثین ہے, متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, دیندار لوگ ہیں, جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں آپ کو یہی نظر آئے گا. 30-30 سال, 40-40 سال, 50-50 سال تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی. بعضوں کی 70 سال, 70 ایئرز تک عمر انہوں نے لمبی پائی, 70 ایئرز تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی 118 سال کی عمر میں تراویح پڑھاتے تھے. 118 سال کی عمر میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تراویح میں سننے سے زیادہ افضل سنانا ہے, تو پڑھاتے تھے 118 سال کی عمر میں. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ جن کی ہم نام لیوا ہے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ تعالی, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں, حضرت شیخ رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اکابر کا رمضان, اکابر کا رمضان, کہ یہ حضرات رمضان کیسے گزارتے تھے اور ان کے رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کیسے گزرتے تھے. تو اگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہماری نظروں میں جو معتمد ہے وہ معتمد نہ ہوتے, مستند نہ ہوتے, اور ایسے ہی کوئی چلتا پھرتا آدمی ہمیں یہ واقعات سناتا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. 30 دن تک اس طرح حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سالوں تک رمضان مبارک میں 30 سے 40 سپارے یومیہ پڑھے, 30 سے 40 سپارے, یعنی 30 سے 40 قرآن ختم کرتے تھے رمضان مبارک. یعنی ایک نیکی کی ان کو رغبت ہوتی تھی کہ بھائی یہ میں نیکی کر لوں, یہ نیکی کے بارے میں علم ہو جائے تاکہ میں اس نیکی کو کر سکوں. علم کی ہرس جو تھی وہ اس وجہ سے کہ مجھے علم ہو جائے تاکہ میں اس نیکی کو کر سکوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس ہے اپنے زمانے کے اور سب سے بڑے فقی ہیں اور ہزاروں دینی خدمات, اور پھر یہ چیف جسٹس تو بہت سے قاضیوں کا خیال رکھنے کا, سارے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے ہارون رشید کے دور میں, اور خود بہت بزرگ تھے, پابند تھے, تو بہت کچھ ان کے معمولات بھی تھے. تو باقی سارے معمولات ایک طرف, روزانہ 200 رکعت صرف نفل نماز پڑھتے تھے. میں بہت سارے اشارے کر گیا, آج واقعات کی تفصیل میں نہیں گیا, اشارے کر گیا, بہت سارے بزرگوں کا میں نے تذکرہ کر لیا ہے. ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر, ہمیں بھی خیر کی باتیں سیکھنے کی لالچ, ہرس اور گریڈ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پیدا کرو. کیسے پیدا کریں گے؟ جبر کر کے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو, جبر کر کے علماء کی مجلسوں کو سنو, اور جبر کر کے عمل کرو. جبر کر کے عمل کرو. یہ مت دیکھو کہ یہ ایک ورچوس چیز ہے, ایک نفل چیز ہے, ایک سنت چیز ہے, مستحب چیز ہے. مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت سنتیں پڑھ لی, اب باقی دو رکعت نفل ہی ہے نا, چھوڑ دی تو کیا حرج ہے. دو رکعت سنت پڑھی, دو رکعت نفل پڑھی, ٹائم بھی ہے, لیکن اگر دوسری دو رکعت پڑھ لی تو اوابین ہی ہو گئی نا, اس میں کیا ہو گیا. یہ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے, اب دیکھا کہ گھڑی میں ابھی تو 15 منٹ باقی ہے, تو تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے تھے, تحیت الوضو بھی پڑھ سکتے تھے. لیکن نا اثر کی نماز کے لیے چلے گئے, ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے, ابھی نماز کو 15 منٹ باقی ہے, سنتیں پڑھ لی. سنتیں پڑھنے کے بعد کچھ تلاوت کر سکتے تھے, کچھ تسبیح پڑھ سکتے تھے, دعا کر سکتے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے. نفل روزے نہیں رکھتے, نفل نمازیں نہیں پڑھتے. حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی سے میں نے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ نفل اور سنت سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. خدا کا قرب کا مطلب کیا ہے کہ اصل قرب تو فرائض اور واجبات سے نصیب ہوتا ہے, حرام سے بچنے سے, مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, بندہ اللہ کا قرب فرائض واجبات وغیرہ سے جتنا حاصل کرتا ہے اتنا نوافل سے نہیں کرتا. فرض اور تطوع یہ دو قسمیں ہو جاتی ہے. فرض کے نیچے فرض اور واجب آ جاتا ہے, اور تطوع کے نیچے سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے اور نفل بھی ہے. تو فرض کے ذریعے بندہ جتنا میرے قریب آتا ہے اتنا تطوع کے ذریعے نہیں آتا, لیکن فرض بھی وجود میں لاتا ہے اور تطوع کو بھی اختیار کرتا ہے, اسے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ صرف فرض کرنے والے کو نہیں ہوتا. اس لیے حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تطوع کے ذریعے, نفل اور سنت کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی شانوں کا قرب نصیب ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے روحانیت بڑھتی ہے, روحانیت بڑھتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. اس لیے آج کی نشست سے میری اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش یہی ہے کہ یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ تو فرض ہے, کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. میں یہ بات کہنا تو غلط ہوگا کہ آج سے یہ مت دیکھو گے یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے یا نفل ہے یا نہیں. فرض کو دیکھو گے تو فرض ہے, چھوٹنا نہیں چاہیے. واجب کو بھی دیکھو گے بھائی یہ تو واجب ہے, حرام کو بھی دیکھو گے بھائی یہ تو حرام ہے, اور مکروہ تحریمی کو بھی دیکھو. ان چار چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ مت دیکھو کہ یہ تو سنت ہے, یہ تو مستحب ہے, یہ تو نفل ہے. نہیں, آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, موقع ہے, آپ ضرور اسے کر گزرو, ضرور اسے کر گزرو. ابھی ہم ذوالحجہ کے آخری, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سے گزر رہے ہیں. آج تیسری ذوالحجہ ہے, 3rd of ذوالحجہ, اور ابھی جو ہے 7 دن اور باقی ہیں. 7 دن باقی ہیں, 7 راتیں باقی ہیں, ان کی قدر کرو. یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن, یہ میں اس لیے بہت قوت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ہر سال کے لیے ذہن بنا لو کہ جیسے رمضان المبارک میں ہم اہتمام کرتے ہیں, ذوالحجہ کے 10 دن میں اہتمام کرنا ہے. اسی طرح ہر جمعہ کو بھی اہتمام کرنا ہے. جمعہ کا دن بھی بہت مبارک ہے, اور ذوالحجہ کے 10 دن بھی بہت مبارک ہے, اور رمضان المبارک بھی بہت مبارک ہے. ان کے علاوہ اور بھی جو مبارک راتیں ہیں, مبارک دن ہیں, مبارک جگہوں میں جب ہمارے جانا ہو تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ سے بالکل دور, گناہ بالکل مت کرو, گناہ بالکل مت کرو. اور اللہ سے کہو گے اللہ ان دنوں میں تو نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو آئندہ بھی ہمیں پوری زندگی گناہوں سے بچا دے. گناہ بالکل نہیں ہونے چاہیے ان دنوں میں. نمبر 2, جتنے زیادہ نیک کام ہو سکے وہ کرنے چاہیے, جتنے زیادہ نیک کام. روزانہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں تو کوانٹٹی بڑھ جانی چاہیے, تلاوت بڑھ جانی چاہیے. روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو اب دو تین سپارے پڑھو, بلکہ کوشش یہ کرو کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے عید کے دن تک میں قرآن ختم ہو جائے, تاکہ عید کے دن کی خوشی کے ساتھ ایک قرآن ختم کرنے کی خوشی بھی ہمیں نصیب ہو. اور اگر ہم اسے اثار ثواب کریں گے ہمارے نیئر ونز کو, ہمارے رشتے داروں کو عید کے دن, تو وہاں آخرت میں ان کی بھی عید ہوگی, ان کی بھی خوشی ہوگی. تو گناہوں سے بچنا ہے, غلط کام نہیں کرنا ہے. اور نمبر دو ہمیں جتنے اچھے کام کر سکے. نمبر 3, ان دنوں میں جتنے روزے رکھ سکے رکھنے چاہیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ہے، ایک دن ایک سال کے برابر، یعنی ایک دن کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ایک سال کے روزوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوگا. اب ہمارے پاس سات دن رہ گئے ہیں، سات میں سے عید کے دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، تو چھ دن رہ گئے ہیں، اگر چھ دن ہم روزہ رکھ لیں تو چھ سال کے ثواب کے برابر، اور اگر ویک ڈیز میں نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ویکینڈ میں رکھو. اور عرفہ کے دن ہر شخص کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی فضیلت اور ہے. عرفہ کے دن جو ہے مغفرت کی بارشیں برستی ہے، رحمتوں کی مسلادھار بارشیں برستی ہے، برکتوں کی بارشیں برستی ہے. تو جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں انہیں تو عرفہ کے دن چھٹی کر لینی چاہیے، اور چھٹی کر کے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب وہی ملے گا آپ کو، ایک سال کے روزوں کا ثواب، اور پچھلے اور اگلے آنے والے اور جو سال گزر گیا، دو سال کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی علماء محققین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو عرفہ کے دن روزہ کی توفیق مل جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایک سال اور زندہ رہے گا، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ پچھلے اور اگلے ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، تیسری بات. چوتھی بات یہ کہ یہ جو راتیں ہیں، راتیں، ان راتوں کو ہمیں قیمتی بنانا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے دس دن کی راتیں، عید کی رات سمیت ذوالحجہ کے دس دن کی راتیں، یہ شب قدر کے برابر ہے، اس میں عبادت شب قدر کے برابر ہے. تو رمضان المبارک میں اگر آخری عشرے میں ہم کوشش کریں گے تو ہمیں ایک ہی شب قدر ملے گی. یہاں ہم دس کی دس راتیں اگر عبادت میں گزار دیں تو دس راتیں ہماری شب قدر جیسی ہو جائیں گی. اور جو لوگ کام کاج کی وجہ سے نہیں جاگ سکتے راتوں کو، عبادت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم گناہ نہ کرے، نمبر ایک. نمبر دو، جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے، اور سنن نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. اور عشاء کی نماز پڑھ کر دو سنت اور تین وتر کے درمیان کم سے کم چار رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور پھر سو جائیں. تو راتوں کو قیمتی بنانا ہے، یہ چار باتیں ہو گئی. پانچویں چیز یہ کہ ذکر اللہ کو بڑھا دینا ہے، جیسا کہ پہلے کہا تلاوت کو بڑھا دینا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں جو عمل ہم کرتے ہیں، ان دس دنوں میں جو عمل کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کو جتنا پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں جتنا وزنی ہے، اتنا ان دس دنوں اور رمضان کے علاوہ باقی دوسرے دنوں میں عمل اتنا وزنی اور محبوب نہیں ہوتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ان دنوں میں عمل بہت محبوب ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، اس لیے تم بکثرت کیا پڑھو؟ سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. یہ ترتیب یہ ہے حدیث میں، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. سبحان اللہ اپنی جگہ پر، اللہ اکبر اپنی جگہ پر، الحمد للہ اور لا الہ کو صرف سوئچ اوور کرنا ہے. تیسرے کلمے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. اور اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے تو تیسرا کلمہ پڑھے. روزانہ اگر سو مرتبہ پڑھ رہا ہے تو دو سو مرتبہ پڑھے، تین سو مرتبہ پڑھے، درود شریف خوب پڑھے. یہ پانچ چیزیں. اور چھٹی چیز، ان دنوں میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں، خصوصاً عرفہ کے دن، خصوصاً عید کی رات میں. تو اللہ سے دعا کرے گی، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے، ہمیں اپنا تعلق نصیب کیجیے، پوری امت کو ہدایت دیجیے، پوری امت کو اپنے اولیاء میں شامل کیجیے، اور غیر مسلموں کو بھی دین سمجھنے کی توفیق دیجیے. اور یہ اللہ پورے عالم سے وباؤں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو دور کر دیجیے اور امن کا گہوارہ بنا دیجیے. اور اے اللہ، ہم سب کی موت بھی حسن خاتمہ کے ساتھ آئے، اور اللہ تعالی شانہ آخرت میں، آخرت کی ساری منازل بھی آسان کرے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنی اولاد، اپنے دوست احباب، بھائی بہن، رشتے دار، محسنین، محبین، اور پوری امت کے لیے دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرو. بس اسی پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس یہ رغبت ان دنوں میں بھی رہے اور اس کے علاوہ بھی رہے, ان دنوں میں زیادہ رہے اس لیے کہ یہ مبارک دن ہے, اس کے علاوہ تھوڑی کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جمعہ کے دن کی بھی قدر کرو. میں تو دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ جمعہ کے دن کی چھٹی لے سکتے ہیں عافیت کے ساتھ تو جمعہ کے دن چھٹی کر لیا کرو اور عبادت میں لگ جاؤ, اور اگر جمعہ کے دن پورے دن کی چھٹی نہ ملے تو آدھا دن کام کرو اور آدھا دن باقی رہو. عصر اور مغرب کے درمیان بھی جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول رہو. اللہ تعالیٰ شانہ ان مبارک دنوں کی, مبارک راتوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرماوے, پوری امت کو توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی برکت سے وبا کو دور فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وکورونا وائرس وسیئی الاسقام. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عافیت عطا فرماوے, اور جو مرحومین ہیں ہمارے مشائخ اکابر میں سے بہت لوگ, علماء میں سے انتقال کر رہے ہیں, دوست احباب میں سے بھی بہت خبریں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماوے, سب کو مقام شہادت عطا فرمائے, اور جو زندہ ہے بیمار ہے انہیں شفا عطا فرماوے, موت مقدر ہے حسن خاتمہ ولایت والا شہادت والا عطا فرماوے, اور جو زندہ ہے جن کے مقدر میں زندگی ہے اللہ انہیں غفلت سے نکالے, سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور انہیں بہت بہت اچھے اچھے کام کروائے. سب بھائیوں اور بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ان ایام کی قدر کریں, مشغولی ہے وغیرہ تو گناہوں سے بچے, اور سٹرڈے سنڈے خوب قدر کرے, سٹرڈے سنڈے سنیچر اتوار اور جمعرات کے دن خوب عبادت کرے, اور عید کی رات بھی کچھ نہ کچھ عبادت میں گزرے, 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اور عید کے دن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, عید کا دن اللہ کو یاد کرنے کا ہے, شرعی حد میں رہ کر خوشیاں منانے کا ہے. اچھا اچھا کھاؤ اچھا پیو اور کام بھی اچھا کرو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا کھاؤ اچھا پیو اور اچھے اچھے کام کرو. تو اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھے اچھے کام کرو تو عید کے دن بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جو باتیں عرض کی گئی ہیں میرے لیے آپ سب کے لیے, ان کو مفید بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.